بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله مولانا العظيم پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں۔ اس شعر کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ ایک باغ میں پتے ہوتے ہیں اور کلیاں ہوتی ہیں، وہ سب پھول کی حقیقت اور پھول کی مہک اور خوشبو کو جانتے ہیں، لیکن پھول بیچارہ اتنا نادان ہے کہ وہ اپنی خوشبو کو نہیں جانتا۔ اس وقت ہم ہندوستان کے مسلمانوں کا حال یہی ہے کہ اس دیش کی آزادی میں ہمارے بڑوں نے جو قربانی دی، اس قربانی کو سب جانتے ہیں لیکن ہم ہی نہیں جانتے۔ کسی اور شاعر نے بہت اچھی بات کہی، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے گردن ہماری ہی کٹی۔ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے گردن ہماری ہی کٹی۔ پھر بھی کہتے ہیں آج اہل چمن، یہ ہمارا چمن ہے تمہارا نہیں۔ پھر بھی کہتے ہیں آج اہل چمن، یہ ہمارا چمن ہے تمہارا نہیں۔ مسلمان بھی دو طرح کے ہیں، بعض مسلمان ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کو جانتے ہی نہیں ہیں، وہ تو جانتے ہیں مہاتما گاندھی کو، پنڈت نہرو کو، ولبھ بھائی پٹیل کو۔ آپ جتنا ساتھ دیں گے ہم سنائیں گے کہ مہاتما گاندھی کی کیا حقیقت ہے، آپ کو پتہ چلے گا۔ تو بہت سے مسلمان تو جانتے ہی نہیں کہ اس ملک کی آزادی میں ہماری بھی کوئی قربانی ہے، اور بعض مسلمان جانتے ہیں تو اجمالی جانتے ہیں، بہت مختصر کہ ہمارے بزرگوں نے کچھ قربانی دی ہے۔ اس طرح کے مسلمان ہیں، دو طرح کے۔ اور کچھ اللہ کے بندے ہیں جو ماشاءاللہ ملک کی آزادی میں مسلمانوں کی تاریخ، اتہاس، ہسٹری کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہی حال ہندوؤں میں بھی ہے، غیر مسلموں میں بھی ہے، کہ بہت سارے غیر مسلم ہندو ایسے ہیں اس وقت جو ملک کی آزادی میں ہماری قربانی کا بالکل انکار کرتے ہیں کہ تمہاری کوئی قربانی ہے ہی نہیں۔ اور بہت سارے ہندو وہ ہیں جو ہمارے بزرگوں کی قربانی جانتے ہیں لیکن ساتھ میں یوں کہتے ہیں کہ تم نے تمہاری قربانی کا بدلہ پارٹیشن یعنی پاکستان کے نام پر لے لیا تھا، تم کو تمہارا بدلہ مل گیا تھا۔ بیان ختم کرتے کرتے میں چند منٹ پاکستان کی حقیقت بھی انشاءاللہ سناؤں گا. سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اتہاس بتاؤں کہ ہمارا دیش غلام کیسے بنا. یہ تو سب لوگ مانتے ہیں کہ اس ملک پر 700 یا 800 یا 1000 برس تک مسلمانوں کے الگ الگ خاندانوں کی حکومت رہی. لودھی خاندان اور تغلق خاندان, اخیر میں جو نمبر آیا وہ مغلوں کا. مغلوں کی حکومت اس ملک میں سب سے آخری مسلمانوں کی حکومت ہے. ہمارا دیش اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ساری قدرتی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. یہاں ایک سے ایک ایسی نعمتیں تھی اور آج بھی ہے کہ اس کو اگر صحیح ڈھنگ سے امانت داری سے استعمال کیا جائے تو یہ ملک دنیا کی بہت جلدی سپر پاور طاقت بن سکتا ہے. کچھ احباب نے وہاں پالن پور میں اسکول میں پروگرام رکھا تھا, میں وہاں حاضر ہوا تھا, تو اس میں 1000 کے قریب ہندو لوگ بھی موجود تھے. تو میں نے جب یہ بات کہی تو پروگرام ختم ہونے کے بعد بجرنگ دل, وشو ہندو پریشد, گو رکشک دڑ والے سب ملنے آئے کہ مولانا صاحب جلدی سے دعا کرو کہ ہمارا دیش جو ہے مہا ستا بن جاوے. میں نے کہا بنانا بہت آسان ہے, امانت دار ہاتھوں کی ضرورت ہے اور وہ تمہارے ہاتھ میں ہے. خیر, تو پہلے بھی اللہ نے اس ملک کو بڑے وسائل اور ذرائع عطا فرمائے تھے اور آج بھی ہے ماشاءاللہ. ڈھاکہ جو اس وقت ہمارے ملک کا ایک حصہ تھا, آج کی بنگلہ دیش کی راجدھانی, وہاں ململ کا کپڑا اتنا شاندار بنتا تھا کہ 100 میٹر کپڑا اگر آپ لپیٹ لو تو انگوٹھی کے حلقے میں, انگوٹھی کی بیچ والی جگہ میں آ جاتا تھا. اور اس کا نمونہ دیکھنا ہو تو آپ کے لیے تو بہت آسان ہے, پاٹن میں جو پٹوڑا ہاؤس ہے یا پاٹن کے پٹوڑے ملتے ہیں بنتے ہیں, وہاں آپ جاؤ وطن تو وہاں جا کے دیکھ لینا, اس کا نمونہ وہاں موجود ہے, میں نے دیکھا ہے وہاں. تو اتنا اچھا ہمارا ملک میں کپڑا بنتا تھا کہ یورپ کے ملکوں میں یہاں سے کپڑا ایکسپورٹ ہوتا تھا. تو ان انگریزوں کی, عیسائیوں کی, گوروں کی نظر ہمارے ملک کے اوپر بگڑی. ملک کو اسی قدرتی نعمتوں کی وجہ سے سونے کی چڑیا کہتے تھے, لیکن اس چڑیا کو جب باز اور چیل کی گندی نظر لگ جاتی ہے تو بیچاری چڑیا کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے. کچھ ایسا ہی ہوا ہمارے ملک کے ساتھ. سب سے پہلے پرتگال کے گورے لوگ یہاں آئے, انگریزوں سے پہلے پرتگیز لوگ آئے, اور پرتگال کا ایک مشہور کپتان سیاح واسکو ڈی گاما, وہ 1498 عیسوی میں, ابھی 2017 چل رہا ہے, کتنے پہلے وہ آپ حساب گن لو, 1498 عیسوی میں سب سے پہلے واسکو ڈی گاما وہ پرتگال سے ہندوستان آیا, اور پرتگیز گوروں کی حکومت پہلے ہمارے ملک میں آئی, بعد میں فرانس والے آئے, اور سب سے اخیر کے اندر انگریز لوگ آئے. جب پرتگیز اور فرانسی لوگوں نے اس ملک کو چوسنا چالو کیا تو انگریزوں کے منہ میں بھی پانی آیا, اور انہوں نے 1601 عیسوی میں لندن میں ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی جس میں 101 بزنس مین تاجر اس کے ممبر تھے, اور انہوں نے 30,000 پاؤنڈ انگلینڈ کی کرنسی وہ انہوں نے جمع کی, اور ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی اس نیت سے کہ ہندوستان آ کر کے بزنس کے نام پر اس ملک کو لوٹیں گے. یہ لوگ آئے اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہمارے ملک میں تجارت شروع کی. مغلیہ حکومت اس زمانے میں کمزور ہوتی چلی جا رہی تھی. خصوصاً حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ہمارے ملک کے حالات بہت ہی کمزور ہو گئے. جب تک حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ زندہ رہے اس شخص نے 50 سال پورے ہندوستان پر حکومت کی ہے, حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے. اور اتنے نیک اللہ کے ولی تھے کہ 50 سال حکومت کے زمانے میں حکومت کے خزانے سے 1 روپیہ بھی اپنے استعمال کے لیے نہیں لیا. آج بھی اورنگ آباد کے اندر وہ بیسمنٹ تہ خانہ موجود ہے جہاں بیٹھ کر کے وہ قرآن لکھتے تھے, قرآن لکھ کر کے اس کو مارکیٹ میں رکھتے تھے, جو ہدیہ آتا تھا اس سے وہ اپنا گزران چلاتے تھے. اور ہندوؤں کے لیے اتنے دریا دل تھے کہ آج پورے ملک میں اتنے مندر ایسے ہیں کہ جن کے لیے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے مندر کو چلانے کے لیے, مندر کے نبھاؤ کے لیے انہوں نے بڑی بڑی زمینیں اور جائیداد وقف کی ہے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے. ہمارے یہاں ڈابھیل کے قریب میں ایک گنیش سسودرا نام کا گاؤں ہے, وہاں کے مندر کے اندر آج تک فارسی میں حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا دستاویز موجود ہے کہ وہاں کے مندر کے اندر اس مندر کو چلانے کے لیے حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زمین وقف کی تھی اور آج تک وہ وقف ہے. خیر وہ ایک پورا الگ ٹاپک ہے کہ حضرت اورنگزیب بہت اچھے انسان تھے, انہوں نے کسی مندر کو توڑا نہیں ہے بلکہ مندروں کی انہوں نے حفاظت کی ہے. اورنگزیب جب تک زندہ رہے وہاں تک انگریزوں کی مجال نہیں تھی کہ وہ ہندوستان کے اوپر ناپاک نظر ڈال سکے. حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ملک میں کمزوری آنی شروع ہوئی اور انگریزوں نے اپنے قدم آہستہ آہستہ جمانے شروع کیے. سب سے پہلی باقاعدہ لڑائی انگریزوں کے ساتھ 1757 عیسوی میں ہوئی, 1757 کے اندر, اور وہ ہوئی بنگال میں پلاسی کے میدان میں. نواب سراج الدولہ, بنگال کے نواب, ان کی عمر صرف 21 سال تھی. اس عمر کے اندر انہوں نے انگریزوں کے ساتھ زوردار مقابلہ کیا. لیکن بہت دکھ سے میں یہ بات آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں سے ہم مسلمانوں کی حکومت جو ختم ہوئی اس کے 2 ریزن ہیں, 2 سبب ہیں, 2 وجہ ہے اس کی. ایک اپنوں کی غداری جس سے اس وقت بھی ہم مسلمان پریشان ہیں. ایک اپنوں کی غداری آپ کو ملے گی اور ایک مسلمانوں کی بے دینی, اللہ کے حکموں کو توڑنا. اور اللہ نے جب حکومت دی, دولت دی, ملک دیا تو اس حکومت کو, دولت کو, ملک کو, پاور کو انہوں نے اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کیا. یہ 2 سبب آپ کو ملیں گے ہمارے ہاتھ سے, مسلمانوں کے ہاتھ سے حکومت کے چلے جانے کے. تو نواب سراج الدولہ کا بھی ایسا ہی ہوا. کچھ غدار لوگ جو اندر سے انگریزوں کے ساتھ مل گئے تھے, انہوں نے جب لڑائی شروع ہوئی تو لڑائی شروع ہوتے ہی وہ انگریزوں کے ساتھ ہو گئے اور نواب صاحب کو ہار جانا پڑا. بعد میں ان کو سزا دے کر شہید کر دیا گیا. یہ سب سے پہلی انگریزوں کی حکومت باقاعدہ بنگال میں قائم ہوئی پلاسی کے میدان کی شکست اور ہار کے بعد. یہ 1757 عیسوی کی میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. پھر چھوٹے بڑے نوابوں کو یہ لوگ ہراتے رہے ایک بہت بڑی طاقت جو ان کو پریشان کر رہی تھی وہ تھے حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات میں لکھا ہے کہ سلطان ٹیپو اپنے زمانے کے کتبوں کے امام تھے، اتنے زبردست اللہ کے ولی تھے، ان کی کبھی تہجد نہیں چھوٹی، کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، صاحب ترتیب نمازی تھے۔ اور آج ہم لوگ جو ہے دو دکان پر بیٹھ کر بیزی بیزی کے نام پر تہجد تو کیا نماز قضا کرتے ہیں، وہ پوری حکومت سنبھال رہے ہیں، میسور کی حکومت جس کو سلطنت خدا داد کہا جاتا تھا، اتنی بڑی حکومت چلانے کے ساتھ ساتھ کبھی ان کی تہجد کی نماز فوت نہیں ہوتی تھی، اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے اور بڑے شجاع اور بہادر تھے۔ انگریزوں نے ان کے ساتھ صلح کی بہت کوشش کی کہ صلح کر لے ہوئے انگریز لوگ، لیکن حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گیدڑ کی طرح 100 سال زندہ رہنے کے مقابلے میں شیر کی طرح ایک دن زندہ رہنا بہتر ہے۔ صلح نہیں کی انہوں نے ملک کے خاطر، شہید ہوئے 1799 میسور کے قریب شری رنگا پٹنم کا میدان ہے، وہاں انگریزوں کے ساتھ جنگ ہوئی اور وہاں پر بھی کچھ غداروں نے آپ سے بے وفائی کی اور حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ چلے گئے دنیا سے، وہاں بھی کچھ غداروں نے کام کیا۔ اور دیکھو غداروں کو سزا اللہ دنیا میں دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان میں سے بہت سے غداروں کا حال یہ ہوا کہ ان کو ایسی خطرناک بیماریاں لگی کہ بڑے بڑے زہریلے سانپ علاج کے طور پر ان کو ڈسوائے جاتے تھے، ایسی خطرناک بیماری، جیسے کہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ کینسر کی بعض بیماریوں کے اندر کوبرا جو سانپ ہوتا ہے اس کا زہر انجیکشن کے طور پر دیا جاتا ہے بیماری کو کنٹرول کرنے، تو ایسی خطرناک بیماریوں میں وہ غدار لوگ مبتلا ہوئے کہ ان کو زہریلے سانپ ڈسوائے جاتے تھے ان کی بیماری کے اندر افاقے کے واسطے۔ ولا عذاب الآخرت اکبر، آخرت کا معاملہ آگے باقی ہے۔ تو 3 دن حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کی لاش مبارک رہی، کوئی انگریز ہمت نہیں کر سکا لاش کے قریب جانے سے بھی، اللہ نے چہرے پر وہ نور عطا فرمایا تھا، شہید ہونے کے باوجود چہرہ ایسا تر و تازہ تھا کہ کسی انگریز کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ قریب جائے۔ 3 دن کے بعد جنرل ہارس نام کا ایک انگریز قریب میں گیا اور حضرت سلطان ٹیپو شہید کے سینے پر بیٹھا، 3 دن بعد ان کو یقین ہوا کہ یہ شہید ہو گئے اور ان کے سینے پر بیٹھا اور انگریزوں کا جو جھنڈا ہے جس کو یونین جیک کہتے ہیں وہ لے کر کے بیٹھا، اور وہ انگریز جنرل ہارس چلا کے کہتا ہے آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ جب تک سلطان ٹیپو شہید زندہ تھے انگریز یہ دعویٰ نہیں کر سکے، جس دن سلطان ٹیپو شہید کا انتقال ہوا اس دن انگریزوں نے کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ یہ 1799 کی بات کر رہا ہوں۔ میسور کو فتح کرنے کے بعد انگریزوں کی ہمت بڑھی اور وہ دلی کی طرف آگے بڑھے، دلی میں مغلیہ حکومت کا چراغ آخری مرحلے میں چل رہا تھا، حضرت شاہ عالم اور اس کے بعد بہادر شاہ ظفر آخری ایام چل رہے تھے، ایسے موقع کے اوپر انگریز آگے بڑھے۔ جس وقت انگریز دلی کی طرف آگے بڑھے ایک مولوی جو قبرستان مہدیان آج بھی موجود ہے وہاں جا کر دیکھ لو، سی کے پنت ہاسپٹل کے پیچھے میر درد روڈ قبرستان مہدیان، بڑے بڑے اولیاء اللہ اس قبرستان میں آرام کر رہے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی قبر بھی وہیں ہیں، اسی قبرستان کی ایک مسجد میں ایک فقیر مولوی بیٹھا ہے اور لوگوں کو حدیث کا سبق پڑھا رہا ہے. اس مولوی نے بیٹھ کر کے فتویٰ لکھا, 1803 عیسوی کی بات کر رہا ہوں. اس فقیر مولوی کا نام آج ہم فخر سے لیتے ہیں, حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. یہ وہ انسان تھے جنہوں نے سب سے پہلے فتویٰ لکھا کہ بھارت دیش ہندوستان انگریزوں کا غلام بن چکا ہے, دار الحرب بن چکا ہے, اور اس کو انگریزوں کے پاس آزاد کرانا یہ تمام مسلمانوں کی دینی ذمہ داری ہے. پورے ملک میں سب سے پہلے یہ فتویٰ دینے والے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے. فتاوی عزیزیہ میں صفحہ نمبر 17 کے اوپر فارسی زبان میں وہ فتویٰ موجود ہے. اس کے بعد 1831-35 اس دور میں بالا کوٹ میں حضرت شاہ اسماعیل شہید اور حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریکات, جس میں سینکڑوں لوگ اس ملک کی آزادی کے خاطر شہید ہوئے, اس زمانے کے اندر عجیب عجیب واقعات ہوئے. فرزن علی خان نام کے ایک پٹھان تھے, انہوں نے اپنا ایک جوان بیٹا حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو دیا, حضرت اس کو لے جاؤ اپنے ساتھ مقابلے میں, اور اس بیٹے کو میرے بچے کو ملک کو بچانے کے لیے آپ شہید کروا دینا, میں اپنا جوان بیٹا دیتا ہوں. جس طرح اس کے جملے تھے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کیا تھا, اس طرح میں اپنا جوان بیٹا آپ کو حوالے کر رہا ہوں, آپ لے جائیے اور اس ملک کو غداروں سے بچانے کے لیے میرے بیٹے کی قربانی آپ چڑھا دیجئے. 1831 کے بعد وقت آیا 1857 عیسوی کا, یہ ہے بڑا خطرناک موقع 1857. 1857 کے اندر پورے ملک کے لوگ شامل ہوئے, ملے, اور انہوں نے انگریزوں کے سامنے جنگ اٹھائی. 1757 سے لے کر 1857 تک زیادہ تر مسلمان انگریزوں کے مقابلے کے لیے میدان میں آئے, اور کوئی اس وقت پر نہیں تھا اکیلے مسلمان. 1757 سے لے کر 1857 تک پورے 100 سال تک مقابلہ کرنے والے اکیلے مسلمان تھے. 1857 عیسوی کے اندر یہ ہوا کہ انگریزوں کے خلاف بغاوت ہوئی, اس کو بغاوت نہیں کہتے, ملک کی آزادی کی ملک گیر پہلی تحریک کہنا چاہیے. انگریزوں نے اس کا نام بغاوت اور جنگ غدر رکھا, ہماری وہ ملک سے وفاداری کی جنگ تھی. اس جنگ کے اندر یہ ہوا کہ انگریزوں نے مسلمانوں کو چن چن کے مارا, اتنا مارا کہ خود ہندو رائٹر لکھتے ہیں, پنڈت میوارام گپتا لکھتے ہیں کہ 4.5 سے 5 لاکھ مسلمان شہید کیے گئے 1857 میں. وشہید شاہد من اہلہا, 4.5 سے 5 لاکھ مسلمان 1857 کے اندر شہید کیے گئے. اتنا ہی نہیں, پنڈت میوارام گپتا لکھتے ہیں کہ 55,000 مولویوں کو پھانسی دی گئی, 55,000 مولویوں کو انگریزوں نے پھانسی دی. دلی سے لے کر میرٹھ تک ہر درخت کے اوپر پھانسی کا پھندا لٹکایا, اور علماء کرام کو لایا جاتا, اور نشانی انگریزوں نے یہ کی تھی کہ جس کی لمبی داڑھی لمبا کرتا نظر آوے یہ ہے پکا ہندوستانی, انگریزوں کا غدار, اس کو پھانسی پہ لٹکاؤ. لمبی داڑھی لمبا کرتا یہ پکے وفادار ہندوستانی ہونے کی نشانی تھی, اور جو ہے ان کو اس طرح پھانسی دی جاتی, درخت پر فندہ لٹکا ہوا ہوتا اور ہاتھی کے اوپر ایک عالم دین کو لاتے، اوپر بٹھاتے، گلے میں فندہ ڈالتے اور ہاتھی کو آگے چلا دیتے اور وہ اللہ کا بندہ اوپر لٹک جاتا تھا۔ ایک انگریز لیڈی نے ایک بک لکھی ہے اباؤٹ 1857 1857 کے بارے میں کچھ داستان۔ اس نے لکھا کہ اوپر پھانسی پر لٹکانے کے بعد ان کی لاش کو اتارنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ وہ بیچارے اوپر لٹک کر کے دھوپ میں سوکھ سوکھ کر کے، انگریزی میں جو آنٹ ہوتا ہے اس طرح ان کی لاش ہو جایا کرتی تھی، انگریزی کے آنٹ کی طرح، ہاتھ اوپر ہو گئے، دونوں پیر نیچے ہو گئے اور اوپر جو ہے لاش بیچاروں کی لٹکی ہوئی رہتی تھی۔ ایسے 55,000 علماء کرام کو دلی سے لے کر میرٹھ تک میں پھانسی کی سزائیں دی گئی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اکابرین کی قبروں کو نور سے منور فرمائیں، جن کا نام آج ہم عزت سے لیتے ہیں۔ ہمارے سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حجت الاسلام والمسلمین حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مظہر صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے شاملی کے اندر انگریزوں کے خلاف زبردست لڑائی لڑی اور شاملی کا قلعہ انہوں نے فتح کر لیا، اور پھر تھانہ بھون کے اندر انگریزوں کے خلاف انہوں نے جنگ لڑی اور انگریزوں کے پورے توپ خانے کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ یہ سب 1857 کی عظیم الشان قربانیاں ہیں۔ بہت سے مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم کیا جاتا دلی میں کہ ان کو ہاتھ پیر باندھ کر کے، ان کے پیٹ چیر کر کے، ان کے پیٹ کے اندر پگھلا ہوا لوہا ڈالا جاتا تھا دلی کے اندر، اور وہ بیچارے راستے پر تڑپتے رہتے تھے، بھڑکتے رہتے تھے، اس حال میں تڑپ تڑپ کر کے ملک کے لیے جان دے دیتے تھے۔ 1857 میں دلی کے لال قلعے پر سے ہندوستان کا پرچم جھنڈا اتار لیا گیا اور اس کی جگہ پر انگریزوں کا جھنڈا یونین جیک وہاں لہرا دیا گیا، اور ملک انگریزوں کی پورے پوری غلامی میں آ گیا، مکمل غلامی میں۔ انگریز دو مقصد رکھتے تھے، ایک مقصد تھا ان کا ملک کو لوٹنا چوسنا، یہاں جتنے خزانے تھے لوٹ لوٹ کر کے انگلینڈ لے جانا، اور دوسرا مقصد تھا اس ملک کو عیسائی ملک بنا دینا، پورے ملک کو عیسائی بنانا چاہتے تھے، ہندو مسلم سکھ بدھ ہر مذہب کے لوگوں کو عیسائی بنانا چاہتے تھے۔ اسی لیے 1857 کے بعد پادری فنڈر اور اس کی جماعتیں پورے ملک میں آئی اور جا بجا عیسائیت کی تبلیغ ہو رہی ہے، لوگوں کو مرتد بنا رہے ہیں، ہندوؤں کو عیسائی بنا رہے ہیں، مسلمانوں کو عیسائی بنا رہے ہیں، اس کی پورے ملک میں محنت شروع ہوئی، اور خطرہ ہوا کہ یہ ملک عیسائی اسٹیٹ بن جائے۔ اللہ ہمارے اکابرین کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، بیٹھے دعائیں کی اور خوب رو رو کر کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اوپر یہ بات کھولی کہ اس ملک میں ایمان کی حفاظت کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے کہ ایک مدرسہ قائم کیا جائے۔ چنانچہ 30 مئی 1866 کو دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ دارالعلوم دیوبند کو اس لیے قائم کیا گیا تاکہ اس ملک کے مسلمانوں کو عیسائی بننے سے بچایا جائے، ایمان کی حفاظت کی جائے، اور ساتھ ساتھ میں انگریزوں کے پنجے سے ملک کو آزاد کرانا، یہ دارالعلوم دیوبند کو قائم کرنے کا بنیادی مقصد تھا۔ یہ 1866 کے اندر دار العلوم دیوبند قائم ہوا. بزرگان محترم، دار العلوم دیوبند کے قائم ہوتے ہی ملک کی آزادی کے لیے بڑے بڑے عظیم مجاہدین تیار ہونے لگے. اس دار العلوم دیوبند کے پہلے طالب علم، پہلے اسٹوڈنٹ جن کو آج دنیا کہتی ہے، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ. چھوٹے سے انسان تھے، چھوٹے قد کے، باڈی بھی کوئی زیادہ نہیں، لیکن یہ چھوٹے قد کا مولوی اللہ نے اس میں ایسی صلاحیت رکھی ہوئی تھی کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہوتے ہیں، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی کے بھی استاد ہوتے ہیں، مولانا حسین احمد مدنی کے بھی استاد ہوتے ہیں، علامہ کشمیری کے بھی استاد ہوتے ہیں، مفتی کفایت اللہ صاحب کے بھی استاد ہوتے ہیں. یہ چار فٹ کا مولوی، انگریز کہتے تھے کہ اس چار فٹ کے مولوی نے ہماری پوری حکومت کو ہلا کے رکھ دیا. وہ تھے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ. آزا ان کی ریشمی رومال چڑوڑ چلی، جس کے 100 سال پورا ہونے کے اوپر بہت بعد میں ملک نے ان کی اس ریشمی رومال تحریک، ریشمی رومال مومنٹ، سلک پیپر مومنٹ کی یاد میں ہمارے ملک نے جو ہے پوسٹل ٹکٹ، ٹپال ٹکٹ شائع کی. اور جو ابھی ہمارے صدر جمہوریہ ریٹائر ہوئے پرنب مکھرجی کے ہاتھ سے اس ٹکٹ کا اجرا کیا گیا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی رسمی رومال تحریک کی نام پر. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملک کو آزاد کرانے کے واسطے زبردست تحریک چلائی. 40 سال اس کے لیے حضرت نے تیاری کی. 1916 کے اندر وہ راز کھل گیا اور حضرت کو گرفتار کیا گیا 1917 میں. اور یوروپ کے اندر ایک مالٹا نام کا ٹاپو ہے، جزیرہ ہے، آئرلینڈ ہے، وہاں حضرت کو بھیج دیا اور 3-3.5 سال کے قریب حضرت وہاں جیل میں رہے اور بڑی سخت آپ کو سزائیں دی گئی جیل کے اندر. دار العلوم دیوبند کے شیخ الحدیث، بہت بڑے اللہ کے ولی، یوروپ میں مالٹا میں، اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنے آپ کو قید کروایا کہ میں اپنے استاد کی خدمت کے لیے ساتھ میں جاؤں گا. کیسے شاگرد ہوتے تھے کہ میرے استاد کی گرفتاری ہوئی تو میں حضرت کے ساتھ میں بھی مالٹا کی جیل میں جاؤں گا، اور وہ بھی اپنے استاد کے ساتھ مالٹا کی جیل کے اندر تشریف لے گئے. جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ 1919 کے اندر مالٹا سے رہا ہو کر کے آئے 1920 کے اندر، اور بمبئی کے اندر حضرت کا شاندار استقبال کیا گیا، پانی کی اسٹیمر سے آئے تھے، یہیں پر حضرت کا استقبال ہوا، اور اس وقت انڈین نیشنل کانگریس کے بڑے بڑے لیڈروں نے حضرت کا استقبال کیا. حضرت نے بہت ساری باتیں فرمائی، اس میں ایک بات یہ فرمائی کہ اب میرا دل چاہتا ہے کہ ہندوؤں کو بھی ساتھ لیوے اور مل جل کر کے ملک کی آزادی کی محنت کریں. تو کہا حضرت کسی کو ہندو کا لیڈر بنانا پڑے گا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں، میرا دل چاہتا ہے کہ ہم کسی کو ہندوؤں کا لیڈر بناوے اور ہندوؤں کو بتاوے کہ یہ تمہارے لیڈر ہے اور ان کی لیڈرشپ میں ملک کی آزادی کی جنگ ہوگی. بہت سارے نام حضرت کے سامنے آئے کہ ہندوؤں میں سے کس کو لیڈر بناوے. حضرت کی نظر کیمیا اثر دیکھیے. یہ بات میں مسجد میں نہیں کہتا ہوں، میں ایسی جگہوں پر کہتا ہوں جہاں مسلمان کم اور دوسرے لوگ زیادہ ہوتے، وہاں کہتا ہوں یہ بات، اور کوئی بات ایسے نہیں، پروف کے ساتھ کہتا ہوں. آج جس کو لوگ مہاتما گاندھی جی کہتے ہیں، ان کو مہاتما گاندھی بنانے والے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تھے. حضرت نے فرمایا کہ جب ہم بمبئی اترے تو جب بہت سارے لوگ وہاں آئے ہوئے تھے یہاں کی پورٹ پر، بندرگاہ پر، تو کہا وہ ایک بیرسٹر تھا موہن داس کرم چند گاندھی نام کا، میرا دل چاہتا ہے کہ ہم اس کو ہندوؤں کا لیڈر بناویں. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے پسند کیا ہے،
موہن داس کرم چند گاندھی کو جو ایک بیرسٹر تھا, اور ایک اخبار ہے ذکر و فکر دلی سے نکلتا ہے, 1989 اکتوبر کے مہینے کی یہ کٹنگ آپ کے سامنے لایا ہوں, اس سے گاندھی جی کی حقیقت سمجھ میں آئے گی. اس میں لکھا ہے کہ افریقہ کے اندر دو مسلمان تاجروں کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا پراپرٹی کے معاملے کے اندر, اللہ امت کو ایسے جھگڑوں سے توبہ عطا فرمائے. تو وہاں کی اس زمانے کی گوری حکومت نے, وہاں اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی افریقہ میں, انہوں نے وہ مسلمان تاجروں کو اجازت دی کہ تم انڈیا سے کوئی وکیل بلاؤ, کیونکہ دونوں لڑنے والے بھی مسلمان اور اصل انڈین مسلمان, اور آہستہ سے کہوں گجراتی مسلمان. تو ان کے درمیان پراپرٹی کا جھگڑا تھا, تو وہاں کی اس زمانے کی گوری یورپین حکومت نے اجازت دی کہ انڈیا سے کوئی بیرسٹر بلاؤ. تو ان مسلمانوں نے موہن داس کرم چند گاندھی جو بیرسٹر تھے ان کو افریقہ بلایا مقدمہ لڑنے کے لیے. گاندھی جی 1899 سے 1906 تک افریقہ میں رہے, وکالت کرتے رہے اور وہاں کچھ تحریک میں حصہ لیتے رہے. 1907 میں انڈیا واپس آئے اور 3 سال کے بعد گاندھی جی 1910 میں پھر افریقہ گئے, اور 1914 میں اس وقت کے افریقہ کے وزیر اعظم مسٹر اسمتھ, وہ بھی انگریز تھے, ان کے ساتھ گاندھی جی نے ایک معاہدہ کیا, ایک قرار کیا. عجیب بات ہے, یہ سنیے, قرار کیا کیا کہ آج سے کوئی ہندوستانی آئندہ افریقہ نہیں آ سکے گا, کوئی بھی ہندوستانی اب سے افریقہ نہیں آ سکے گا. یہ قرار افریقن پرائم منسٹر کے ساتھ موہن داس کرم چند گاندھی جی نے کیا تھا, اس لیے کہ وہاں بہت ہندوستانی لوگ بڑھتے جا رہے تھے کاروبار میں, اس کی وجہ سے وہاں کی گوری حکومت گھبرا رہی تھی, اور گاندھی جی کے اس قرار کی وجہ سے وہاں کے ہندوستانی لوگ سب گاندھی جی سے ناراض ہو گئے, اور ناراض ہونے کی وجہ سے گاندھی جی کو واپس ہندوستان آنا پڑا, چونکہ انہوں نے وہاں کے انڈین لوگوں کے خلاف ایک معاہدہ کیا کہ اب کوئی انڈین جو ہے ساؤتھ افریقہ نہیں آئے گا. اس قرار سے بھارتیہ لوگ اتنے ناراض ہو گئے کہ گاندھی جی کو واپس آنا پڑا, اور 1914 میں ہندوستان افریقہ کو چھوڑ کر کے گاندھی جی بھارت آ گئے, اور پھر کبھی وہ افریقہ نہیں جا سکے. اور 1919-20 کے اندر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ان پر پڑی اور حضرت نے ان کو منتخب فرمایا. حضرت مولانا عبد الباری فرنگی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو مہاتما کا لقب دیا. یہ مہاتما کا لقب دینے والے مولانا عبد الباری فرنگی تھے. اور پھر بعد میں ایک وقت آیا کہ جب انڈین نیشنل کانگریس کے اندر اس بات پر چرچا ہوئی کہ مہاتما کا لقب واپس لے لینا چاہیے, لیکن اس وقت پر بھی مسلمانوں نے ہی ہمت دلائی کہ نہیں, یہ لقب ہم نے دیا ہے اور ہم ہی کہتے ہیں یہ لقب باقی رکھنا چاہیے. تو ایک بیرسٹر موہن داس کرم چند گاندھی کو مہاتما گاندھی جی بنانے والے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ تھے, اور حضرت مولانا عبد الباری فرنگی رحمت اللہ ہی تعالی علیہ تھے. بیچ میں ایک بات اور سنیے, 1857 کے اندر آپ نے سن لیا 5 لاکھ مسلمان شہید کیے گئے, 55,000 علماء کو پھانسی دی گئی, اور بہت سوں کو جیل کی سزا دی گئی. جیل کی سزا کہاں دیتے تھے؟ بھارت سے بہت دور جاوا, سماترا, برما, رنگون, اتنے دور لے جا کر کے جیل کی سزا یہ لوگ دیتے تھے. چونکہ یہاں جیل کی سزا دیوے تو بھارت کے لوگ جیل تڑوا کے کہیں لے نہ جاوے, اس کے لیے اتنے دور لے جا کر جیل کی سزا دیتے تھے. آپ نے سنا ہے نا بھارت کے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی قبر رنگون میں ہے، برما کے اندر ہے۔ انگریز ان کو یہاں سے گرفتار کر کے رنگون لے گئے تھے اور رنگون کے اندر ان کا انتقال ہوا، اور وہیں ان کی قبر بھی موجود ہے بہادر شاہ ظفر کی۔ تو پہلے اتنے دور دور تک جیل میں لے جاتے تھے، پھر انہوں نے ایک نیا سلسلہ چالو کیا انڈامان نکوبار کے ٹاپوؤں پر، جزیروں پر، آئرلینڈ پر انہوں نے قید کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ ہماری یہاں مدراس کلکتہ سے تقریباً 1200 مائل دریا کے اندر دور آئرلینڈ ہے، جزیرہ ہے، جس میں چھوٹے چھوٹے 572 کے قریب جزیرے ہیں۔ اس کو کالا پانی بھی کہتے تھے، کالا پانی سزا، کال یہ سنسکرت زبان کے اندر موت کو بھی کہتے ہیں، وقت کو بھی کہتے ہیں۔ کالا پانی کا میننگ ہوتا ہے کہ وہاں جا کر کے لوگوں کو موت آ جاتی ہے، ایسی خطرناک وہ جگہ جہاں جنگلی انسان، کوئی چیز نہیں، جنگل ہی جنگل، اور چند جنگلی انسان وہاں پر آباد تھے۔ آج بھی ہے وہ جنگلی انسان، جو عام انسانی تہذیبوں سے بہت دور ہے۔ وہاں انہوں نے قیدی بھیجنا شروع کیے، سب سے پہلے انگریزوں نے 200 قیدی 1858 4 مارچ کو کلکتہ سے انڈامان نکوبار کے لیے روانہ کیے۔ جیل بھی نہیں تھی، یہ 200 قیدی جو بھیجے گئے اس میں مسلمان بھی بہت تھے۔ وہاں بھیجنے کے بعد ان سے 2 کام کروائے جاتے، جنگل کاٹو، گھاس صاف کرو، راستے بناؤ، مزدوری کروائی جاتی تھی۔ اور آج ہم عزت اور فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہمارے بڑے بڑے اکابرین کو بھی کالا پانی انڈامان کی سزا کے لیے وہاں بھیج دیا گیا۔ اس میں علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے اللہ کے دین کے جانکار، عالم دین، ان کو بھی وہاں جیل کی سزا میں بھیجا گیا۔ اور مفتی عنایت احمد کاکوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا لیاقت علی خان، یہ مولانا لیاقت علی، ان سب کو وہاں انڈامان کی جیل کے، انڈامان کے اندر جلا وطن دیش نکال کر کے بھیج دیا گیا۔ حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی 2 اکتوبر 1859 کے اوپر آپ کا وہاں انتقال ہو گیا ہے، اور وہیں پر آپ کی قبر مبارک بنی۔ آج بھی انڈامان میں حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی کی قبر ہے، مولانا ولایت علی کی قبر موجود ہے، اور دوسرے بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے علماء کی قبر ہے۔ جب میں وہاں گیا تو ایک پرانے آدمی مجھے کہنے لگے، بڑے بڑے سونامی آئے، بڑے بڑے طوفان آئے، آجو باجو کے بہت سارے شہر ڈوب جاتے، لیکن ہمارے انڈامان کے اندر سونامی کا پانی نہیں آتا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہاں ہے اس سرزمین کے اوپر اللہ کے ایسے ایسے نیک بندے دفن ہیں کہ ان کی برکت سے ہمارے اس ٹاپو پر، جزیرے کے اوپر سونامی کا طوفان نہیں آتا، ورنہ چاروں طرف سمندر کے بیچ میں کا ہمارا یہ جزیرہ ہے، ایک طوفان آ جائے تو سارے جزیرے غرق ہو جائے۔ لیکن وہ اللہ کے نیک بندے جن کو آزادی کی لڑائی کے موقع پر یہاں لایا گیا تھا اور ان کی قبریں یہاں پر بنی، ان کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے ان جزیروں کو سونامی میں سلامت رکھتے ہیں۔ اور مولانا لیاقت علی، ان کی زندہ کرامت وہاں بتائی جاتی ہے، ان کی قبر بازو میں ہی ہے، حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی کے بازو میں۔ کہتے ہیں کہ قدرتی طور پر اس کی مٹی بڑھتی ہے، میں گیا تو اس کے اوپر سفید کپڑا بندھا ہوا تھا قبر کے سرانے پر، میں نے پوچھا یہ ایک مٹی قبر کے سرانے پر سفید کپڑا، کہ یہ قدرتی مٹی یہاں بڑھتی ہے، اس کو ڈھانکنے کے لیے یہ جو ہے کپڑا استعمال کیا جاتا ہے۔ کیسے اللہ کے بندے ہوں گے۔ اور حضرت علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا عمر فاروق رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سے تھے، 32ویں نسل میں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں سے تھے. ایسے ایسے عظیم مجاہدین کو کالا پانی کی سزا دی گئی. پھر اس کے بعد باقاعدہ ایک جیل بنی وہاں, وائرل وائپر نام کا ایک چھوٹا سا ٹاپو ہے وہاں. 1867 سے لے کر 1907 تک وہ وائپر ٹاپو کے اوپر جیل رہی. اور اسی زمانے کے اندر لارڈ مایو نام کا ایک بہت بڑا انگریز جب انڈمان گیا تو شیر علی پٹھان نے اس کے اوپر حملہ کر کے اس کا مرڈر کر ڈالا. اتنے جرأت والے اور ہمت والے وہ قیدی تھے کہ جیل میں ہے, موقع ملا انگریز کو سلا دیا. 1907 کے اندر جب وائپر ٹاپو کی جیل بند ہوئی تو پھر سیلولر جیل بنائی گئی جو اب تک موجود ہے. اور وہ سیلولر جیل کے اندر 693 چھوٹے چھوٹے روم انگریزوں نے بنائے, 13x13 feet لمبے اور تقریباً 7.5 feet چوڑے. 13x7.5 feet کی چھوٹی چھوٹی کوٹھڑی, ایک کھڑکی بھی نہیں, بالکل اوپر چھوٹا سا سوراخ ہے, اس میں سے ہوا اور روشنی آتی ہے. تقریباً 40,000 قیدیوں کو اس میں بند کیا جاتا تھا. اور اس زمانے کے اندر ان سے بہت مشکل کام کروائے جاتے تھے. کہتے تھے کہ ناریل کا تیل نکالو, سرسوں کا تیل نکالو, بانس کوٹو, اور ٹاٹ کے کپڑے ان کو پہنائے جاتے, اور استنجے کے لیے ایک ٹین کا ڈبا دیا جاتا جیل کے اندر, اور کھانا تو ایسا کہ اس سے بہتر بھوکا رہنا ایسا ان کو دیا جاتا. اور آج بھی وہاں پھانسی کی جگہ موجود ہے, پھانسی پر لٹکاتے اور نیچے سمندر کی طرف پوری لاش بہ کر کے نکل جاتی تھی. اس انداز میں وہاں پھانسی دی جاتی. 40,000 قیدیوں کو وہاں قید کیا جاتا. اس میں حضرت مولانا احمد اللہ شاہ بہاری رحمۃ اللہ علیہ, بڑے زبردست جنگ آزادی کے مجاہد, ان کو بھی وہاں جیل کے اندر بند کیا گیا. 1881 میں نومبر کے مہینے کی 21 تاریخ کو حضرت مولانا احمد اللہ شاہ کو وہاں لا کر کے جیل میں بند کیا گیا. یہ انڈمان نکوبار میں یہ اللہ کے نیک بندے جب جیل میں تھے اس زمانے کے اندر بھی وہاں بیٹھے بیٹھے انہوں نے کتابیں لکھی. ہماری مدرسوں کے اندر علم السیگا نام کی ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے اور یہ ہر ایک کو پڑھنی ہوتی ہے. وہ کتاب وہاں انڈمان کی جیل میں لکھی حضرت مفتی عنایت احمد صاحب کاکوری رحمۃ اللہ علیہ نے. ایسے عظیم مجاہدین کو اس کالے پانی کی جیل کے اندر رکھا جا رہا. بہت سے لوگ پھر وہیں کے ہو کر کے رہ گئے. آج وہاں مکس کلچر ہے, عجیب و غریب مکس کلچر ہے. میں نے پوچھا تو بتایا کہ جو قید میں لائے گئے بہت سے لوگ پھر گئے ہی نہیں اور یہیں پر انہوں نے زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا. حضرات, ہمارے ملک کے اندر اس طرح انگریزوں کے مظالم چالو رہے, پھر دور آیا جو ہے آخری 50 سال آزادی کے, اس میں الگ الگ تحریکات چلی, عجیب عجیب تحریکات چلی اس میں. اور ان تمام تحریکات کے اندر ہمارے علماء اور مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا, قربانی پیش کی. 1919 کے اندر جمعیت علماء ہند قائم ہوئی. 1919 کے اندر جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کے اندر تھے اس زمانے کے اندر, اور 1919 27 دسمبر کو جمعیت علماء قائم ہوئی. حضرت شیخ الاسلام مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے 1921 کے اندر فتویٰ دیا انگریزوں کی فوج میں بھرتی کرنا حرام ہے. حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا, انگریز کی فوج میں بھرتی کرنا حرام ہے. اور عجیب بات میں آپ کو سناؤں, جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں سے چھوٹ کر کے آئے تو انگریزوں نے ایک آدمی کو بھیجا سر رحیم بخش نام کا. اس نے آ کر کے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو بہت میٹھی میٹھی بات کی. کہنے لگے حضرت, آپ اتنے سال جیل میں رہے تو دیوبند میں حدیث شریف کا درس سبق سنا سنا ہو گیا, خانقاہ سنی سنی ہو گئی, آپ تو بہت بڑے اللہ کے ولی, آپ تو بہت بڑے محدث، سب سنا سنا ہو گیا حضرت، اب آپ جیل سے چھوٹ کے آئے، بہت کمزور ہو، بہت بڈھے ہو گئے ہو، اب ایک کونے میں بیٹھ جاؤ، لوگ آئیں گے آپ کے پاس، ذکر سیکھیں گے، روحانیت حاصل کریں گے، بیعت ہوں گے، حدیث پڑھیں گے، ایک کونا پکڑ کے آپ بیٹھ جائیے زندگی کے آخری دنوں میں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے سر رحیم بخش کی بات سنی، وہ اللہ کے ولی سمجھ گئے، انگریزوں نے ان کو بھیجا ہے تیار کر کے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، سر رحیم بخش صاحب، ہندوستان میں انگریز کی حکومت ہے، جس ملک میں انگریز کی حکومت ہو وہاں محمود حسن کو جینا تو کیا، وہاں مر کر دفن ہونا بھی گوارا نہیں ہے، اور میں اس ملک میں اس لیے نہیں آیا کسی کونے میں بیٹھ جاؤں، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ جہاں تک میری آواز جا سکتی ہے میں جہاں تک جا سکتا ہوں جا کر کے اعلان کروں گا لوگوں کو، انگریزوں کی غلامی حرام ہے، اعلان کروں گا۔ یہی نہیں، آگے حضرت نے فرمایا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے اندر اب چلنے کی طاقت نہیں رہی، پھرنے کی طاقت نہیں رہی، میرے گھٹنوں نے جواب دے دیا، میں اگر خود چل کے ہندوستان کے کونے کونے میں نہیں جا سکا تو ایک چار پائی پر پلنگ پر لیٹ جاؤں گا، اور اپنے شاگردوں کو کہوں گا کہ میری چارپائی کو کندھوں پر اٹھاؤ اور پورے ملک میں مجھے اٹھا کے جہاں لے جا سکو لے جاؤ، میں اعلان کروں گا انگریز کی غلامی حرام ہے اور انگریزوں سے ملک کو آزاد کرنا ہر ایک کا فریضہ ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک عجیب بات فرمائی، یہ وہ شخص ہے کہ جن کے سامنے سارے ہمارے بڑے ان کے شاگرد ہیں، ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اسلام صرف عبادت کا نام نہیں ہے، اسلام انسان کی سیاست، اقتصادیات، تجارت، بلکہ تمام شعبہائے زندگی کو محیط ہے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ حجروں میں بیٹھے رہنا اسلام کی خدمت کے لیے کافی ہے تو وہ کان کھول کر سن لے کہ اس کا وجود اسلام کے پاک صاف دامن پر ایک داغ ہے۔ حضرت نے یہ سخت جملہ ارشاد فرمایا، اور زندگی کی آخری گھڑی تک آپ نے ملک کی آزادی کے لیے جد و جہد کی اور قربانی پیش کی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو ریشمی رومال چروڑ چلائی تھی وہ اتنی زبردست چروڑ تھی کہ انگریز حکومت ہل گئی۔ کسی نے حضرت سے پوچھا، حضرت آپ انگریزوں کی ہر چیز کی مخالفت کرتے ہو، ہر چیز کو برا کرتے کہتے ہو، انگریز کی کوئی چیز تو اچھی ہوگی حضرت بتائیے۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، انگریزوں کے کباب بہت اچھے لگتے ہیں، بس ایک ہی چیز مجھے اچھی لگتی ہے کہ ان کے کباب اچھے لگتے ہیں۔ انگریز کہا کرتے تھے کہ یہ مولوی کے پورے بدن کے بال بال میں انگریزوں کی نفرت ایسی بھری ہوئی ہے کہ اگر ان کو جلا دو اور تو ان کی راکھ میں سے بھی انگریزوں کی مخالفت کی بدبو آئے گی، ایسا ہی انسان ہے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ان کی قبر کے اوپر نازل ہو، 1924 کے اندر کوکناڈا کے اندر جمعیت علماء ہند کے اجلاس میں حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل آزادی کا مطالبہ کیا، اور 1926 میں 14 مارچ کو کلکتہ کے اجلاس کے اندر ملک کی مکمل آزادی کی تجویز پاس کی گئی۔ آج ہم بہت فخر سے کہتے ہیں کہ اس ملک کی مکمل آزادی کی تجویز جو 1926 میں پاس ہوئی تھی، اس کو پاس کرنے والی جمعیت علماء ہند اور ہمارے اکابرین اور بزرگان دین تھے، باقی سب لوگوں نے اس کا باہر سے سپورٹ کیا اور بعد میں ان لوگوں نے اس کو صحیح کہا، باقی سب سے پہلے مکمل آزادی کی تجویز یہ 1926 کے اندر ہمارے اکابرین نے کی۔ آپ کو ایک بات اور عرض کروں، ابھی
چند دن پہلے گزشتہ ہفتے ہمارے ملک کے اندر ایک بہت بڑی سالگرہ منائی گئی. اگر آپ لوگ ہوش کے ساتھ اخبار سنتے ہو پڑھتے ہو دیکھتے ہو تو, اور وہ تھی کوائٹ انڈیا یعنی بھارت چھوڑو تحریک چروڑ مومنٹ کی 75ویں سالگرہ ابھی گزشتہ ہفتے ہمارے ملک میں منائی گئی کہ بھارت کے آزادی کے دنوں میں 1942 کے اندر ایک تحریک چلی, اس تحریک کا نام تھا کوائٹ انڈیا بھارت چھوڑو تحریک. 1942 میں شروع ہوئی تھی, اس کے 75 سال ہوئے اور اس کی 75ویں سالگرہ پورے ملک میں منائی گئی اور اس کے اندر جو ہے بڑے بڑے جشن ہوئے. ہمیں بہت دکھ ہے اس بات کا کہ 1942 کے اندر کوائٹ انڈیا بھارت چھوڑو اس تحریک میں سب سے پہلے آواز لگانے والے حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے. لیکن بہت دکھ اور افسوس ہے کہ اس تحریک کے بانی کا نام تک کسی نے نہیں لیا, نہ بڑوں نے نہ چھوٹوں نے, کسی نے ان کا نام تک نہیں لیا. حالانکہ اس تحریک کو شروع کرنے والے حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے. 1930 کے اندر ڈانڈی یاترا ہوئی جس میں نمک سازی کے قانون کے خلاف مہاتما گاندھی جی نے تحریک چلائی تھی. انگریزوں نے جو نمک کے اوپر ٹیکس ڈالا تھا اس کے خلاف احمد آباد سے لے کر ڈانڈی, ایک چھوٹا سا گاؤں ہے دریا کنارے کے اوپر جہاں نمک کے اگر سے پہلے, اتنی لمبی انہوں نے ایک چروڑ چلائی انگریزوں کے خلاف. وہ چروڑ چل رہی تھی مہاتما گاندھی جی کی ڈھیلی ڈھالی, لیکن اس چروڑ کے اندر جان پڑی, طاقت آئی اس دن جس دن امام المحدثین حضرت علامہ محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس تحریک کی طرف داری کے اندر فتویٰ لکھا. جب وہ گاندھی جی کی ڈانڈی یاترا, ہمارے یہاں ڈابھیل کے بازو میں ایک دھامن کر کے پورا ہندوؤں کا گاؤں ہے, وہاں پہنچی گاندھی جی کی ڈانڈی یاترا, تو اس وقت ہمارے یہاں سے مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سے ہاروی مفتی عتیق الرحمان صاحب عثمانی وہ حضرات گئے, جا کر گاندھی جی کی ملاقات کی. گاندھی جی نے کہا اگر تمہارے نبی کی کوئی حدیث ہو تو لا کر کے مجھے دکھاؤ تاکہ میری اس تحریک اور چروڑ میں جان پڑے. یہ لوگ مدرسے آئے, حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری سے ملاقات کی, حضرت سے مشورہ کر کے وہ حدیث اور مضمون تیار کیا اور دوسرے دن جا کر گاندھی جی کو وہ پورا مضمون دیا. تو نوساری میں دودھیا تڑاؤ کے جلسے میں گاندھی جی نے علل اعلان کہا کہ ڈابھیل کے مولویوں نے لا کر مجھے حدیث دی, اس کی وجہ سے میری اس تحریک میں آج سے نئی جان پڑی ہے اور اب میری تحریک کے اندر طاقت آئی ہے. یہ سب کارنامے ہمارے اس دور کے اکابرین اور بزرگان دین کی محنت سے ہوئے. 1931 کے اندر سیول نافرمانی کی تحریک چلی, 1925 کے اندر عدم تعاون جس کو اسہکار چروڑ کہتے ہیں اس کی تحریک چلی, جس میں 925 علماء کرام نے دستخط کر کے فتویٰ صادر کیا, جس کی برکت سے اس ملک کے اندر سے انگریزوں کی مالی طاقت کمزور ہو گئی, اکنامک پوزیشن کمزور ہو گئی. آپ کو ایک بات یہ بھی معلوم ہونی چاہیے کہ جتنے وائسرائے یہاں آتے تھے انگریزوں کی حکومت کے زمانے میں, جتنے بھی یہاں ملک چلانے کے لیے وائسرائے بھیجے جاتے تھے وہ بڑے گنڈے قسم کے انسان ہوا کرتے تھے جن کو انگریز یہاں بھیجتے تھے کہ جا کر کے وہ یہاں لوگوں پر ظلم کرے, آخری درجے کا ظلم کرے, جو وہاں بڑے بڑے کرمنل کیسوں میں مقدمات میں پھنسے ہوئے اس طرح کے لوگوں کو وہ لوگ یہاں پر بھیجتے تھے مظالم کرنے کے واسطے. اور ہمارے بزرگوں نے محض ایک دینی فریضہ اور دینی ذمہ داری سمجھ کر کے اس ملک کو آزاد کرانے کی محنت کی کہ ہم اس ملک کے وفادار ہیں,
انہوں نے اعلان کیا حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت یہ ہمارا ایمان ہم کو سکھلاتا ہے، اور اسی وفاداری کے اندر انہوں نے مکمل آزادی کے لیے قربانیاں پیش کی. آپ 1757 سے 1857، 1857 سے 1947، یہ 200 سال کی تاریخ اور اتہاس ایسا ہے کہ اس کے لیے ہمارے اکابرین علماء اور بزرگوں نے ہر طرح سے ملک کے لیے قربت، جیلوں میں گئے 10-10 سال 20-20 سال جیل کی کالی کوٹھڑیوں کے اندر انہوں نے اپنی زندگی گزاری. اور آج لوگ یوں کہتے ہیں کہ ملک کا پارٹیشن ہوا، پاکستان بنا. پاکستان ہم نے مانگا نہیں تھا، صاف بات سن لو، ہم نے پاکستان مانگا نہیں تھا. ہم جس بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں انہوں نے تو پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی. انڈین نیشنل کانگریس، وہ جا جا کر کے انگریزوں کے ساتھ مشورے کرتے تھے، اور وہ لوگ ملک میں آزادی کیسی چاہیے، اور محمد علی جینا کو کھڑا کرنے والے بھی کچھ اس ملک کے غدار لوگ تھے جنہوں نے محمد علی جینا کو باقاعدہ کھڑا کیا تھا. وہ تو صرف ایک مہرا تھا محمد علی جینا، اس کے پیچھے کچھ لوگ لگے ہوئے تھے جو اس کو سپورٹ کر رہے تھے کہ تم پاکستان، پاکستان کا مطالبہ کرو. اور محمد علی جینا کہ میں ایک ملک کا یہ بن جاؤں وہ بن جاؤں، یہ ہو وہ ہو، اس نام پر ان کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے پاکستان کا مطالبہ کیا. ہمارے بزرگوں میں حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی، حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سہاروی، مولانا سید ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، ان سب لوگوں نے آخری وقت تک مخالفت کی کہ پورا ملک ایک ہی ریوے ٹکڑے نہ ہوئے، پارٹیشن نہ ہوئے، پاکستان نہ بنے. آخری وقت تک مولانا آزاد نے خود الہلال میں لکھا تھا کہ میری آخری امید تھی گاندھی جی کے اوپر کہ میں گاندھی جی کو سمجھا لوں گا کہ آپ جو ہے پاکستان کی بات چھوڑ دیں. گاندھی جی چھوڑ دیں گے تو کہا کہ دوسرے لیڈروں کو بھی سمجھانا آسان ہو جائے گا. کہا میں گاندھی جی کو ان کی گھر پر جا کر کے ملا اور جا کر کے میں نے ان کو بہت سمجھایا، لیکن جب انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ مولانا صاحب حالات ایسے ہیں کہ دل نہ چاہتے ہوئے بھی پاکستان کی تجویز کو منظور کرنا پڑے گا. مولانا آزاد کی الفاظ ہے کہ گاندھی جی کی زبان سے یہ بات جب میں نے سنی تو میرے پیر کے نیچے سے زمین سرک گئی، مٹی میرے پیر کے نیچے سے سرک گئی کہ اب تو تقسیم کو کوئی روک نہیں سکے گا. اور اس وقت پر بھی ہمارے بزرگوں نے مل کے مشورہ کیا کہ جو جاوے ہم نہیں جائیں گے، ہم تو اسی ملک کے اندر رہیں گے. یہ ان حضرات کا فیصلہ تھا جس کی برکت ہے کہ آج اس ملک کے اندر ہزاروں مدرسے، مسجدیں، خانقاہ، مرکز آباد ہے، اور دین کی یہ ساری محنت اور جدوجہد انہی حضرات کے استقامت کی برکت ہے کہ وہ جم گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ ہم پاکستان نہیں جائیں گے اور ہم پاکستان چاہتے بھی نہیں. اسی لیے آج جو لوگ الزام دیتے مسلمانوں کے اوپر پاکستانی ہونے کا، پاکستان کے وفاداری کا، یہ سراسر غلط اور جھوٹ ہے. ہم ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں جنہوں نے 1947 میں اور اس سے پہلے ملک کی تقسیم کی جو ہے مخالفت کی تھی. انہوں نے تو بہت اچھی بات کہی، پورا اکھنڈ بھارت رہے، متحدہ ہندوستان رہے. اور کتنا اچھا نقشہ ہوتا اگر وہ ہوتا تو کہ پاکستان، بنگلہ دیش سب ملا ہوا ہو، تب جا کر کے دلی راجدھانی بیچ میں نظر آوے، تب پتہ چلے نقشے کے اندر کہ دلی بالکل کیپیٹل ہے حقیقت کے اندر، تب پتہ چلے. اور جب ملک تقسیم ہوا، مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ آئندہ اس ملک کے اندر سے ہم لوگ دارالعلوم دیوبند، دلی کی جامع مسجد، قطب مینار، یہ سب ہماری اسلامی میراثیں ہیں، اس کو چھوڑ کر کے ہم نہیں جائیں گے، ہم تو یہیں رہیں گے، رہنے کا انہوں نے فیصلہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان مخلصین کی برکت سے اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کو جمع دیا ہے۔ میرے مسلمان دینی بھائیوں، جب جب 15 اگست آئے، میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ علماء کرام دینی کتابوں کو دیکھے، ہسٹری کے اوپر لکھی گئی کتابیں دیکھے، اور مسلمان بھائیوں کو بتلاوے۔ یہ تو بہت چھوٹی ہائی لائٹ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، اس کی ایسی ایسی داستانیں ہیں کہ انسان سنتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے۔ یہ جو تحریک جو میں نے آپ کو بتائی کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں کی فوج میں بھرتی کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا، تو اس وقت کراچی، وہ اسی ہندوستان کا حصہ تھا، کراچی کے اندر حضرت کے خلاف کیس چلا، مقدمہ چلا، اور جب مقدمہ چلا تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو انگریزوں نے وہاں حاضر کیا۔ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم رحمۃ اللہ علیہ 1983 میں جب ہمارے جامعہ ڈابھیل میں پہلی مرتبہ تشریف لائے، آپ نے جامعہ کی مسجد میں یہ واقعہ خود سنایا کہ، اور ان کی کتاب پیغام حق و صداقت میں چھپا ہوا ہے، کہ جب انگریز جج کے سامنے حضرت مدنی کو کھڑا کیا گیا، مولانا جوہر آپ کے بازو میں کھڑے ہوئے تھے، تو انگریز جج پوچھتا ہے کہ حسین احمد، آپ نے فتویٰ دیا ہے کہ انگریزوں کی فوج میں بھرتی کرنا حرام ہے، تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ عدالت میں ہیں، انگریز جج کی کورٹ میں، کہہ رہے ہیں ہاں میں نے فتویٰ دیا ہے، اور اب بھی کہتا ہوں اور آئندہ بھی کہوں گا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی کرنا حرام ہے۔ تو انگریز جج یہ کہتا ہے، حسین احمد تم کو معلوم ہے کہ تمہاری اس بات کے اوپر تم کو کیا انجام ہوگا، کیا سزا ہوگی؟ حضرت بہت ہمت سے عدالت میں یہ بات کہہ رہے تھے، مولانا جوہر کان میں کہہ رہے، حضرت کچھ اپنی ذات پر رحم کیجئے، کچھ حکمت سے الفاظ ادھر ادھر کر دیجئے۔ حضرت نے فرمایا نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ اور پھر انگریز جج نے جب یہ کہا کہ مولوی صاحب آپ کی اس بات کے اوپر کیا انجام ہوگا آپ کو معلوم ہے، تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بغل میں جو جھولی لٹک رہی تھی، اس جھولے میں سے کفن نکالا، اور کفن انگریز جج کے ٹیبل پر رکھا، اور یوں فرمایا، مجھے اس کا انجام معلوم تھا، اس لیے دیوبند سے کفن ساتھ لے کر کے آیا ہوں تاکہ کراچی والوں کو میرے کفن کو تلاش کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ تھے ہمارے آبا و اجداد، کہ انگریزوں کی بھری عدالت کے اندر بھی صلح کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہاں پر بھی اسی ہمت اور جرت کے ساتھ ان کے جوابات ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے اس ملک کو اپنا سمجھا، اور اپنا سمجھ کر کے اس ملک کی آزادی کے لیے انہوں نے قربانیاں دی، اور انہی کی قربانیوں کی برکت سے ملک آزاد ہوا۔ بھائیو، آج ہماری ناواقفیت کی وجہ سے یہ سارے نام ہسٹری میں سے، اتہاس میں سے مٹائے جا رہے ہیں، نکالے جا رہے ہیں۔ ایسے موقع پر ہماری بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگ اس کو جانیں۔ اسی لیے میں نے شروع میں کہا، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہیں۔ مہاتما گاندھی جی کا ایک بیان میں آپ کو سناؤں، حیرت میں پڑ جاؤ گے۔ یہ بیان چھپا تھا آپ کے قریب کے اندر پونہ میں، ہریجن نام کے پیپر میں یہ چھپا تھا 27 جولائی 1937 میں، پونہ شہر میں مہاتما گاندھی جی تقریر کر رہے ہیں، اور تقریر کرتے کرتے انہوں نے کہا، گاندھی جی کے الفاظ سنیے، سادگی یہ صرف کانگریس والوں کا اجارہ اور خاصہ نہیں ہے کہ اکیلے کانگریسی لوگ ہی سادگی والے ہوئے، اس زمانے کی کانگریس کی بات کر رہا ہوں۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ میں رام چندر جی اور کرشن کا نام نہیں لے سکتا، وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کی شخصیتیں تاریخی نہیں ہیں۔ پھر کہتے ہیں جو سننے کی بات، میں مجبور ہوں کہ ابو بکر اور عمر کے نام لوں، میں مجبور ہوں کہ میں نام لوں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے. گاندھی جی نے کہا میں مجبور ہوں کہ ابو بکر اور عمر کے نام لوں. آگے کہے وہ عظیم الشان فرما رواں تھے, بہت بڑی حکومت تھی, وسیع سلطنت پر ان کا تصرف تھا, مگر انہوں نے فقیرانہ زندگی گزاری ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے. قیصر روم جو اس دنیا کی سپر پاور طاقت حکومت تھی, ان کا ایمبیسیڈر ایلچی نمائندہ آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے, اور اس نے آ کر کے دیکھا کہ یہ آدمی تو ایک درخت کے نیچے اینٹ کو پتھر کو تکیہ بنا کر کے میٹھی نیند سویا ہوا ہے. اس کے تصور میں یہ تھا کہ اتنی بڑی اسلامی حکومت کے امیر المومنین ہیں تو ان کا وائٹ ہاؤس کتنا شاندار ہوگا, اور ان کا راشٹرپتی بھون کتنا عمدہ ہوگا, اور ان کے آگے پیچھے کتنی سیکیورٹی ہوگی. وہ تو وہ سوچتے ہوئے آئے, لوگوں کو پوچھا مدینہ میں کہ تمہارے امیر کہاں ہیں عمر فاروق, کہا ادھر جاؤ ادھر جاؤ. مدینہ کے باہر ایک درخت کے نیچے پتھر پر سر رکھ کے سو رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو قیصر روم کا ایلچی اور نمائندہ کہہ رہا ہے ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں, اسی لیے ان کا سکون چین چھین لیا گیا ہے, ایک لمحہ بھی وہ آرام سے نہیں سو سکتے. لیکن اے عمر, تم نے ایسا انصاف قائم کیا کہ سکون آپ کا حق ہے, جہاں چاہے جس طرح چاہے آرام سے سو جائیں. میرے دینی بھائیوں, اس وقت جن حالات سے ہمارا ملک گزر رہا ہے, ان حالات کے اندر ہم مسلمانوں کی بھی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے. میں آپ سے کہوں گا, مولانا آزاد نے ایک مرتبہ تقریر کرتے ہوئے عجیب بات فرمائی تھی, اگر آسمان سے کوئی فرشتہ آئے اور قطب مینار کے اوپر کھڑا ہوئے اور وہ مجھے یوں کہے کہ میں ملک کی آزادی دینے کے لیے آیا ہوں, لیکن شرط یہ رہے گی کہ ہندو مسلم کو الگ الگ کر دیا جائے گا, ہندو مسلم میں نفرت ڈال دی جائے گی, ہندو مسلم کو الگ کر دیا جائے گا. مولانا آزاد کے الفاظ تھے کہ اس آسمان سے آنے والے فرشتے کو جو قطب مینار پر کھڑا ہو کر یہ اعلان کرتا ہو کہ ہندو مسلم کو ڈیوائڈ کر کے تقسیم کر کے ہم آزادی دیں گے, کہ میں اس فرشتے کو کہہ دوں گا کہ ہمیں ایسی آزادی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہم ایسی آزادی کو نہیں چاہتے, ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں سب مل جل کر کے رہے اور ملک کی ترقی کی فکر کرے. ایک مرتبہ دلی کی جمعہ مسجد کے صحن کے اندر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تقریر کر رہے ہیں. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو سوانح حضرت مولانا سید محمد شاہد صاحب دامت برکاتہم نے لکھی ہے, اس میں یہ واقعہ موجود ہے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ دلی کی جامع مسجد کے صحن میں تقریر کر رہے ہیں. آپ جاؤ دلی تو دیکھنا, صحن میں اگر آپ کھڑے رہو تو لال قلعے کے اوپر نظر پڑتی ہے اور وہاں انگریزوں کا جھنڈا لہرا رہا تھا. حضرت نے تقریر کرتے کرتے ارشاد فرمایا, کرامت کی طاقت سے تو ہم سیکنڈوں کے اندر ملک کو آزاد کرا سکتے ہیں, کرامت کی طاقت سے ہم سیکنڈوں میں ملک کو آزاد کرا سکتے ہیں, اور اگر کوئی نہ مانتا ہو تو دیکھ لو. یوں کہہ کر کے حضرت نے اشارہ کیا تو انگریزوں کا جھنڈا جو لال قلعے پر لہرا رہا تھا وہ ٹوٹ کر زمین پر گر گیا. پورا مجمع پیچھے گھوم کے دیکھا کہ انگریزوں کا جھنڈا نیچے گر گیا ہے, اور اس کے بعد حضرت نے فرمایا ہم کرامت کی طاقت سے ملک کو آزاد کرانا نہیں چاہتے, ہم تو جو ترتیب ہے اس سے آزاد کرانا چاہتے ہیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو جھنڈا وہاں لہرانے لگا. میرے دینی بھائیوں, اس نفرت کے ماحول کے اندر ہم اپنے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سامنے رکھے, آپ کے اخلاق جو آپ نے غیر مسلموں کے ساتھ پیش کیے وہ اخلاق اگر ہم اپنائیں گے جن کے دلوں میں نفرت ہے اللہ ان کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کرے گا. ہاں ضرورت اس بات کی ہے اسلامی اخلاق ہم ان کے سامنے پیش کرنے والے بنیں. میرا وہ پالنپور والا بیان جو ہے نا بہت چلا انٹرنیٹ پر گجراتی میں, اس کو سن لینا. میں نے شروعات جب کی میں گیا, مجھے ٹائم جو دیا گیا تھا, جب میں پروگرام کی جگہ پر پہنچا تو مجھے بہت دکھ ہوا ایک بات کا کہ جتنے ہندوؤں کو دعوت دی گئی تھی وہ فکس ٹائم کے اوپر 9 بجے پروگرام کی جگہ پر حاضر, اور ہمارے مسلمان پروگرام شروع ہونا 9 بجے تو 10:30 بجے تو ابھی آ رہے ہیں آہستہ آہستہ اطمینان سے آ رہے ہیں. تو میں نے اس پروگرام میں علل اعلان کہا وہاں کے ہندوؤں کو, میں تم کو مبارکباد دیتا ہوں, یہ 5 وقت کی نماز ٹائم پر پڑھنے والے پروگرام میں 1.5 گھنٹہ لیٹ آوے اور آپ لوگ وقت کے اوپر حاضر ہو جاؤ, یہ وقت کی قدر. آج ہمارے اندر وہ وقت کی قدر بھی باقی نہیں رہی, ہم وقت کو کہاں کہاں لغویات میں فضولیات میں ضائع کرتے ہیں. اور نبی والے اخلاق اپناؤ. آج ہمارے اخلاق سے بہت سے غیر مسلم اسلام سے نفرت کرنے والے بن جاتے ہیں. حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات جو نظام الدین پر فجر کے بعد کے بیان میں اپنے ان کانوں سے سنی, وہ میں آپ کو بتا کر کے اپنی بات اب مکمل کر دیتا ہوں. حضرت نے ارشاد فرمایا تھا, اے مسلمانوں, اگر تمہارے اخلاق کی وجہ سے ایک غیر مسلم اسلام سے نفرت کرنے والا بنا تو تمہاری جہنم کو بھڑکانے کے لیے کافی ہے. آج کیا ہو رہا ہے, ہماری تجارت, ہمارے معاملات, ہمارے کاروبار, ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ, اس کی وجہ سے غیر مسلم نفرت کرنے والے بن رہے ہیں اور اس کا ذریعہ اور سبب ہم بن رہے ہیں. آؤ دینی بھائیو, اسلامی اخلاق کو اپنی زندگی کے اندر لاؤ. جو چوتھا نمبر ہے نا اکرام مسلم, وہ تو چونکہ ہم لوگ مسلمانوں کے ٹچ میں زیادہ آتے ہیں اس لیے اکرام مسلم, ورنہ اصل ہے اکرام. حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, ایمان والو, اللہ نے ایمان دیا ہے, اکرام والے بن جاؤ, دنیا تمہارے اکرام کو دیکھ کر ایمان لانے والی بن جائے گی. آج نفرت کے ماحول کے اندر اسلامی اخلاق کو ہم لوگ اپنائیں. یہ ہمارا ملک ہے, ہم ملک کے وفادار ہیں, اس ملک کے برابر کے حصے دار ہیں, اور ہم اس ملک کی سلامتی, ترقی, پرگتی کی حفاظت کرنے والے, چاہنے والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے اس ملک کو امن و امان اور عافیت سلامتی کے ماحول میں رکھے, اور فتنے فساد دنگوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے. لیکن تاریخ اور ہسٹری کو جاننا بہت ضروری چیز ہے. میں آپ سب حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ظہر کے وقت, اور وہ بھی بمبئی کا ماحول, اس میں آپ حضرات تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کے مل جل کر بیٹھنے کو قبول فرمائے. اور جتنے حضرات نے اس ملک کی آزادی میں اپنی جان کی اور ہر طرح کی قربانیاں دی, کسی قسم کی قربانی دی, اللہ ان تمام کے تمام ہمارے اکابرین کی قبروں کو نور سے منور فرمائیں, جنت الفردوس میں اللہ ان کو اعلیٰ مقامات عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لو دعا کرو. الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا, اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا, اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے. رب کریم اس وقت جو حالات ہیں ہم اقرار کرتے ہیں آپ کے دربار میں, ہمارے گناہوں کی نحوست ہے, لیکن اے اللہ ہمیں آپ ظالموں کے حوالے نہ فرماؤ, ظالموں کے ظلم سے حفاظت فرماؤ, اس ملک میں امن و امان قائم فرماؤ, عدل و انصاف قائم فرماؤ. اے اللہ صبح قیامت تک اس ملک میں اسلام کو, مسلمانوں کو عزت, عافیت, سلامتی, ترقی کے ساتھ باقی قائم دائم فرماؤ. اس ملک میں جتنی قوم اور مذہب کے لوگ رہتے ہیں، اے اللہ ان کے اندر آپس میں رواداری اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سلوک اور برتاؤ کی توفیق عطا فرماؤ، جتنے جیلوں میں ہو ان کو رہائی عطا فرماؤ، بیماروں کو شفا عطا فرماؤ، اجڑوں ہوئوں کو آباد فرماؤ، ہم کو اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو کامل مکمل مسلمان بنا دیجئے، اپنے دین کے لیے قبول فرما لیجئے، ہماری عمر میں علم میں عزت میں برکت عطا فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب
حضرت عزت عیسیٰ حق کی جنگ آزادی کے عنوان